يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی مکرم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے سے قبل جمعۃ المبارکہ کے اندر درس قرآن میں سورۃ الاعراف کی تقریباً 80 آیتوں کا خلاصہ آپ حضرات کی خدمت میں مختلف واقعات کے ضمن میں اور مختلف احکامات اور مختلف اللہ کے محبوب نبیوں کے ذکر کے تحت گزر چکا، آج اسی تسلسل کو پورا کرتے ہوئے رمضان مبارک کے تقریباً جمعہ کے اندر رمضان مبارک کی مناسبت کے حوالے سے روزہ اور رمضان سے متعلق جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اس سے متعلق چند دروس آپ کی خدمت میں ذکر کیے گئے۔ آج درس قرآن کے اسی سلسلے کو دوبارہ شروع کیا جاتا ہے اور آیت نمبر 80 سے لے کر آیت نمبر 85 تک کا خلاصہ آج کے درس میں شامل کیا جائے۔ اللہ رب العالمین ان کلمات پر ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے اور ان مقدس و متبرک کلمات سے اللہ رب العالمین ہماری دنیا و آخرت کو سنوارے، ہمارے بچوں کی دنیا و آخرت کو سنوارے۔ حضرت گرامی، سورہ اعراف کیونکہ مکی سورت ہے تو اس میں کثرت سے انبیاء اکرام کے واقعات ذکر کیے گئے۔ اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں کیا، سورہ اعراف کی ابتدا میں ہے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر تھا اور حضرت نوح علیہ السلام کا سامنا جس قوم سے ہوا اور وہ قوم جو ایک خاص مزاج رکھتی تھی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر یہ تمام آیات کا نزول ہوا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دی گئی کہ آپ سے پہلے دیکھیں نوح علیہ السلام کے سامنے بھی بڑی اڑیل اور ڈھیٹ قسم کی قوم تھی اور حضرت نوح علیہ السلام نے بڑی استقامت کے ساتھ اللہ کے دین کو آگے بڑھایا۔ تو یہ ساری باتیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دل کو مطمئن کرنے کے لیے، تسلی دینے کے لیے اور خاص طور پر حضور کی امت کو عبرت دلانے کے لیے کہ دیکھو وہ برگزیدہ نبی ان کے درمیان آتے رہے لیکن قوموں کے اندر چند گندی عادتیں تھیں، کچھ عقائد کے اعتبار سے تھی، کچھ معاشرت کے اعتبار سے تھی اور یہ دونوں چیزیں اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہیں جو گندی عادتیں ان کے اندر تھیں۔ اب یہاں پر خاص طور پر حضرت لوط علیہ السلام اور اسی کے ساتھ حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے اور یہ دونوں واقعات اپنے اندر ایک بہت بڑی ایک انقلابی پیغام کو رکھتے ہیں اور اگر اس کو جم کر مطالعہ کیا جائے، دیکھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے تو میرے دوستو یقیناً ایک مسلمان کی زندگی بہت خوبصورت انداز میں سنور جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فساد فی الارض کو پسند نہیں فرمایا کہ زمین پر فساد ہو، یہ اللہ رب العالمین کو محبوب نہیں، اس کو پسند نہیں۔ اب فساد صرف یہ نہیں کہ بندہ اگر عقیدے میں اچھا ہو اور زمین میں چاہے جو بھی کرتا رہے، بلکہ فساد سے دو چیزیں مراد ہیں، ایک تو عقیدے کی خرابی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی اخلاق اتنے فرسودہ اور گندے ہوں اور اس کی عادتیں اتنی خراب ہو کہ سارا معاشرہ، اڑوس پڑوس، محلے والے، برادری والے اس سے تنگ ہو جائیں اور وہ ننگ اور عار بن جائے۔ یہی چیزیں سابقہ امتوں کے اندر موجود تھیں جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو فسادی قرار دیا، فساد فی الارض کا مرتکب قرار دیا اور اس بنا پر اللہ رب العالمین نے ان پر عذاب شدید اتارا۔ اس میں سب سے پہلے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں حضرت شعیب علیہ السلام کا، اس کے ساتھ پھر اس سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ آنے والے جمعے انشاءاللہ ان انبیاء کرام کی سیرت کے حوالے سے بھی میں عرض کروں گا کہ یہ کہاں پر ان کا مسکن رہا، کہاں پر یہ آباد رہے، کہاں سے ان کا تعلق رہا، وہ جغرافی اعتبار سے بھی اس کو سمجھنا ہمارے لیے ہدایت اور نصیحت کا ایک بہت بڑا پہلو اس کے اندر موجود ہے۔ آج صرف سر دس ان آیات کا ترجمہ ہی آپ کے سامنے میں کر دینا چاہتا ہوں، تاکہ کیونکہ یہ پہلا درس ہے رمضان المبارک کے بعد، تو ہمارے ذہنوں کے اندر وہ تمام نقوش جو ہے وہ تیار ہو جائیں. آیت نمبر 80 کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر بڑی پاکیزگی کے ساتھ قرآن کے اندر ہے، اور اگر تحقیق کو اگر ہم دیکھیں تو بالکل اس کے ساتھ، اگر آپ بائبل اپنے ساتھ رکھیں اور عہد نامہ قدیم اپنے ساتھ رکھیں تو آپ توبہ توبہ کرتے ہوئے کتاب کو بند کر دیں گے کہ جس انداز میں حضرت لوط علیہ السلام کا مذاق اس میں موجود ہے معاذ اللہ، اور وہ گندی عادتیں گندی خصلتیں جو آپ کی قوم کے اندر تھی، جن لوگوں نے اللہ کی اس کتاب کو بدلا، توریت کو بدلا، انجیل کو بدلا، ان ظالموں نے یہ حرکت کر دی کہ وہ تمام گندی حرکتیں حضرات انبیاء کی طرف منسوب کر دی معاذ اللہ. حضرت داؤد علیہ السلام سے متعلق معاذ اللہ، حضرت لوط علیہ السلام سے متعلق، حضرت نوح علیہ السلام سے متعلق بڑی غلیظ باتیں. میں اس میں سے کچھ اشارات جو یہاں سے بتانے کے لائق ہیں وہ آپ کی تحقیق کے حوالے سے میں عرض کروں گا، لیکن آج صرف ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے، نصیحت کو لینے کے لیے اس کے خاص گوشے کہ ان کی قوم کے اندر وہ کیا غلط حرکت تھی. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں، نوح علیہ السلام کا ذکر گزر چکا ہے تاکہ ہم اس سے عبرت پکڑیں، اور اگر ہمارے اندر وہ عادت موجود ہے یا ہمارے معاشرے کے اندر وہ عادت موجود ہے تو ہم عملی اقدام کر کے اپنے آپ کو عذاب الہی سے بچانے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اس معاشرتی فساد کو ختم کرنے کی کوشش کریں جو شریعت مطہرہ نے جو طبقہ جس طبقے کے اعتبار سے ذمہ داری رکھی ہے. کیونکہ ہاتھ سے روکنا یہ حاکم کا کام ہے، ہمارا کام نہیں. ہاتھ سے روکنا، جبرن روکنا، یہ ہمارا کام نہیں، یہ وقت کے حاکم کا کام ہے. ہمارا کام، میرا کام، آپ کا کام یہ ہے نصیحت کرنا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر زبان سے کہنا. اور اس میں بھی چند درجے ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر کبھی امر بالمعروف کرنا، نیکی کا حکم دینا کبھی فرض ہوتا ہے، اگر آپ نہیں دیں گے تو آپ سخت گناہگار ہوں گے. کبھی یہ ایسا ہوتا ہے کہ فرض نہیں ہے، اگر آپ دے دیں تو اچھا ہے. وہ کب ہے کہ جب آپ کا خود معاشرے کے اندر ایک وقار، ایک احترام، آپ کی بزرگی کے حوالے سے، تقوی کے حوالے سے، مال کے حوالے سے، شہرت کے حوالے، جس حوالے سے بھی اللہ رب العالمین نے اگر آپ کو درجہ دیا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نیکی کی بات اس کے سامنے کروں گا تو میرا دوست مان جائے گا اور یہ بری بات کو چھوڑ دے گا، تو اس وقت آپ کو نیکی کا حکم دینا فرض ہے. اگر آپ دوستی کی مروت میں اگر چھوڑیں گے تو سخت گناہگار ہوں گے، اور یہ گناہ کبیرہ ہے. دوسری چیز ایسی ہے، یہ رعایا اور عوام کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں، دوسری چیز ایسی ہے جو صفوں میں بیٹھے میں ان سے خطاب کر رہا ہوں، آپ کی ذمہ داری میں عرض کر رہا ہوں یہاں پر، کہ آپ کا دوست اگر آپ کی نصیحت کو مان لے تو آپ کو اس کی اصلاح کے لیے محبت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، جو قرآن مجید نے ذکر کیا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، کہ لوگوں کو اللہ کی راستے کی طرف بلاؤ بڑی حکمت یعنی سنجیدگی، دلائل کے ساتھ، موعظۃ الحسنہ بڑے اچھے لب و لہجے کے ساتھ جو نصیحت کے اعتبار سے ہو، انہیں بلائیں. اور اگلا نہ مانیں تو پھر وجادل ہوں، پھر اگر وہ جھگڑے پر اتر جائے، مجادلے پر اتر جائے، تو پھر تمہارا منصب جو ہوگا اس منصب کے اعتبار سے پھر اللہ کی رضا کے خاطر تم اس سے احسن طریقے سے مجادلہ کرو. اب مجادلہ کام کرنا یہ مقتدیوں کا یا رعایا کا کام نہیں ہے. رعایا کا کام اور علماء کی صحبت میں بیٹھنے والوں کا کام، ان کا کام یہ ہے کہ اگر وہ اپنے کسی دوست کو نصیحت کریں اور وہ نصیحت اس پر کارآمد ہو سکتی ہے تو ان کو نصیحت کرنا فرض ہے. اور اگر ایسا ہے کہ میں اگر اس کو نصیحت کروں گا تو یہ ڈھیٹ ہے، مانے گا نہیں، بلکہ فتنے کا دروازہ کھولے گا، تو اس میں پھر بھی نصیحت کر دینا مستحب ہے اور بڑے اجر کی کام. لیکن اگر کسی نے اس حوالے سے خاموشی اختیار کی ہے تو وہ اپنے طبقے کے حوالے سے، اپنے معاملے کے حوالے سے معذور رہے گا. لیکن جو وارثان منبر و محراب ہیں، جن کو متعین ہی کیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی تلقین کریں، ان کا منصب یہ ہے کہ وہ ہاتھ ڈال کر روکنے کے اہل تو نہیں، وہ تو حاکم کا کام ہے، لیکن وہ ہر صورت کے اندر غلط کو غلط ضرور کہیں گے اور سچ کو سچ ضرور کہیں گے، تاکہ وہ اختلاط نہ ہو جائے، خلط ملط نہ ہو جائے، اور لوگوں کو کے اندر فکر، نیکی کے جذبے کو اور حق کے جذبے کو ابھارتے رہیں گے، اور انہیں ایسی فکر کا بائیکاٹ کرنے کے لیے تیار کرتے رہیں گے. یہ ان کی ذمہ داری ہے جو ممبر و محراب کے وارثین ہیں جو علماء ہیں، تاکہ یہ نصیحت کا طبقہ ہمیشہ جاری رہے۔ بنی اسرائیل میں کیا ہوا تھا جو قرآن نے ذکر کیا ہے کہ جو ان کے علماء تھے وہ نصیحت کرتے اور دینداری کی باتیں کرتے، اور جو اگر ایسا کوئی شخص جو معاشرت کے اندر اور معاشرتی زندگی کے اندر خرابی پیدا کر رہا ہوتا، عقیدے کے حوالے سے غیر اخلاقی حرکتیں کرتا، تو وہ اسے بڑے زوردار دلائل کے ساتھ اس کا رد کرتے، لیکن شام کے وقت اسی کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی رہے ہوتے۔ یہ بنی اسرائیل کا کہ علماء کی گویا کہ قول اور فعل میں تضاد تھا، اللہ ہم تمام کو محفوظ فرمائے۔ یہ قول و فعل کا تضاد میرے دوستو ہوتا جب ہے جب ہم اپنی شہرت کے لیے، اپنی انا کے لیے، اپنے لیے بولتے ہیں، لیکن جب اللہ کے لیے بولیں گے تو پھر قول و فعل کا تضاد نہیں رہے گا۔ یعنی اگر ہم تقریر کریں اس لیے نہیں کہ میرے مرید بن جائیں، لوگ میرے سے متاثر ہو جائیں، اور آپ آئیں اس لیے نہیں کہ لوگ مجھے متقی و پرہیزگار کہیں، بلکہ آپ بھی اللہ کی رضا کے لیے آئیں اور بولنے والا بھی اللہ کی رضا کے لیے بولے، تو یہ پھر خود بخود ایک توانائی اس کے اندر روحانیت کی پیدا ہو جاتی ہے، اور ریاکاری اس سے دور ہو جاتی ہے، اور شیطان اس کے پاؤں کی بیڑی نہیں بن سکتا۔ وہ شام کو ان کے ساتھ بیٹھ کر چائے پیتے، کھانا کھاتے، اب اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم ان کو نصیحت بھی کرتے ہو، پھر ان کے ساتھ بیٹھتے بھی ہو، ان کے گناہ کی پذیرائی بھی کرتے ہو، تو ان پر اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب آ گیا۔ ایک نصیحت کے حوالے سے، کوئی انبیاء کا ذکر چل رہا ہے نا، تو نصیحت کے تقاضے میں آپ کی خدمت ذکر کر رہا ہوں کہ جو ممبر و محراب کے وارثین ہیں یا جن کے ساتھ معتقدین اور جن کو بہت بڑا دینی حلقہ ہے، ان پر تو یہ ہر حال میں فرض ہے، ان کے لیے کوئی حکم مستحب نہیں ہے، ان کا ہر حال میں فرض ہے کہ وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہیں گے۔ اگر وہ بازار میں کسی شخص کو خلاف شرع کام کرتا ہوا دیکھیں تو اس کو بلا کر تنبیہ کریں اور اس کو بتائیں کہ بیٹا ایسا کرنا درست نہیں ہے، یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، کیونکہ اب ان کا ایک اسلامی حلقہ ہے، اب ان کا ایک معتقدین کا حلقہ ہے، اگر وہ اللہ کی خلافت کے نظام کو اپنے تئیں یعنی زبردستی، مار پٹائی، ڈنڈوں سے پٹائی کرنا، یہ ان کا حق نہیں، یہ تو قاضی کا حق ہے، یہ تو وقت کے حاکم کا حق ہے جب گواہوں کے ساتھ تمام چیزیں ثابت ہو جائیں، لیکن ایک شخص جو معظم دینی ہو، عالم دین ہو، پیر و مرشد ہو، اس پر یہ ذمہ داری ہر حال میں ہے معاشرت کی صلاح کے لیے کہ وہ اپنی آخری سانس تک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا رہے، جو انبیاء کرام کا وتیرہ اور طریقہ۔ اب اس طرح کے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب قوم بنی اسرائیل پر عذاب بھیجا گیا تو فرشتوں نے کہا، جبریل نے کہا کہ یا اللہ اس بستی پر عذاب کس طرح بھیجیں، اس میں تو فلاں شخص ہے جس نے پلک جھپکنے میں بھی تیری نافرمانی نہیں اور ہما وقت تیری عبادت میں لگا رہا۔ اللہ نے فرمایا سب سے پہلے زمین کو اس کے سر پر پلٹو، کہ وہ ہما وقت میری عبادت میں تو لگا رہا لیکن جب میرے دین اور میری زمین کے اوپر فساد بپا ہوتا رہا، ہماری شریعت کا مذاق ہوتا رہا، تو اس کے دل نے اس کو برا نہیں مانا، اس نے اعلائے کلمۃ الحق کے لیے زبان کیوں نہیں کھولی۔ فرمایا پہلے زمین کو اس کے سر پر پلٹو، پھر اس کے سمیت پھر ان قوم کے اوپر پلٹو، تاکہ وہ تمام کے تمام تہس نہس ہو جائیں۔ اس لیے کہ جو منصب نصیحت کا تھا، اس نے اپنی بزرگی ظاہر کرنا شروع کری۔ ارے بزرگی تو یہ تھی کہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا تھا، اور اللہ بزرگی مرحمت فرماتا، صرف تصنع اپنانے سے تو بزرگی نہیں آتی ہے، وہ تو اللہ رب العالمین کا فضل ہوتا ہے۔ تو لہذا امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے باز رکھنا، یہ جو دو طبقے ہیں یعنی پیران نظام اور علماء، یہ ایک طبقہ ہے، ان کی صحبت میں بیٹھنے والے مریدین، معتقدین، نماز پڑھنے والے، یہ دوسرا طبقہ ہے۔ ان دونوں کی میں نے درجہ بندی آپ کو اس لیے بتا دی ہے کہ یہ دونوں کی ذمہ داریاں تو ہے امر بالمعروف کی، نیکی کی دعوت دینے کی، برائی کے روکنے کی، لیکن دونوں کی سطح مختلف ہونے کی وجہ سے دونوں کے معاملات بھی مختلف ہیں۔ اب آئیے یہاں پر اس حقیقی فلسفے کے اعتبار سے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر کیا معاملات تھے جو سورہ آراف کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں ایک عادت تھی الیاذ باللہ کہ وہ لڑکوں کے ساتھ بدفعلیاں کرتے تھے، معاذ اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور ان کے اندر یہ بدماشی رج بس گئی تھی، اور اللہ رب العالمین نے جب لوط علیہ السلام کو وہاں پر مبعوث کیا اور بھیجا، تو اس وقت حضرت لوط علیہ السلام کا جو مکالمہ رہا ان کے ساتھ، تو وہ تمام کے تمام باتیں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منیر پر اتاری ہے۔ اور شاہ فرمائے وَلُوتًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ تم کیا بدبختی کر رہے ہو، یہ فحاشی اور یہ ناپاکی کے کام تم کیا کر رہے ہو، ایسی بے حیائی تو آج تک دنیا میں کسی نے نہیں کی ہے، ما سبقکم بها من احد من العالمین، ایسی تو بدبختی اور ایسی فحاشی تو آج تک دنیا میں کسی نے نہیں کی، یہ جو بدبختی تم کر رہے ہو. انکم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء، کہ بے شک تم جاتے ہو مردوں کے پاس اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے اپنی بیویوں کے علاوہ. فرمائی یہ خصلت تو ایسی ہے جو آج تک روئے زمین میں کسی قوم کے اندر یہ گندی عادت نہیں تھی، اور حضرت لوط علیہ السلام پوری اپنے اختیار کے ساتھ اپنی عزت اپنی جان ہر چیز کی بازی اس فتنے کو روکنے کے لیے آپ نے لگا دی، اور آپ اس کے سامنے برسر پیکار ہو گئے. وہ قوم کے جو لوگ بدکاری میں مبتلا تھے، اب ضروری نہیں ہے کہ جو آپ نصیحت کریں تو سامنے رزلٹ بھی اچھا ہے، ایسا نہیں ہے. ایسا آدمی کبھی مبلغ نہیں بن سکتا، ایسا آدمی ممبر و محراب کا کبھی وارث نہیں ہو سکتا، ایسا آدمی آستانوں کی کبھی زینت نہیں بن سکتا جو یہ سمجھے کہ میں نصیحت کروں اور پورا مجمع امنڈ کے میری طرف آ جائے. نہیں، اس لیے کہ پھر تو اس کی نیت میں فطور ہے. اگر وہ کرے تبلیغ اللہ کو بتانے کے لیے تو پھر اسے مجمع کی داد و تحسین کی غرض نہیں ہوتی، اور مجمع سنے اللہ کی رضا کے لیے تو اسے یہ غرض نہیں ہوتا کہ کون کہہ رہا ہے. اس لیے کہ جب اللہ کی رضا کے لیے ہم سنتے ہیں اور بولتے ہیں تو پھر ہمیں دنیا والوں سے اجر کی توقع نہیں ہوتی ہے، جس کو سنانا تھا اس نے سن لیا اور اجر عطا فرمایا. تو یہ تبلیغ کا سب سے پہلا معیار ہے کہ جب ہم نے کچھ بولنا ہے، کسی کو نصیحت کرنی ہے تو دیکھنا تو اس کو ہے، لیکن ہماری روحانیت اور ہماری باطن کی توجہ رب کی جانب ہونی چاہیے کہ یا اللہ یہ تیری رضا کے لیے ہم کہہ رہے ہیں، اپنے نظام کو نافذ کرنے کے لیے نہیں، تیرے نظام کو نافذ کرنے کے لیے. اور تیرے بندے جو اس راہ سے بھٹک گئے ہیں تو یا اللہ تو ہمیں بھی ہدایت عطا فرما، اسے بھی ہدایت عطا فرما. اب آپ دیکھیں کہ جب اس قوم کو یہ کہا گیا کہ تم نے ایسی بدبختی کی ہے کہ اس سے پہلے کسی قوم نے کام نہیں کیا، تو ان کے قوم کے جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ جمع ہوئے کہ یہ روزانہ ہمارے خلاف بولتے رہتے ہیں، یہ روزانہ ہمارے خلاف بولتے رہتے ہیں. وہ عادت ان کے اندر رچ بس گئی تھی، اور کسی صورت کے اندر وہ گندی عادت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. اور حضرت لوط علیہ السلام کا منصب ایسا تھا کہ وہ امر بالمعروف کو کیسے چھوڑ سکتے تھے. نبی تو آتا ہے فتنے کو ختم کرنے کے لیے، نبی تو آتا ہے غلط خصلتوں کو ختم کرنے کے لیے. وہ یہ سمجھے کہ حضرت لوط علیہ السلام کو ہم تھوڑا سا ڈرا دیں گے، دھمکا دیں گے تو یہ باز آ جائیں گے. انہوں نے اپنی شرارتوں کی انتہا کر دی، اور آپ پر گندے الزامات، آپ کے راستے کو روکنا، آپ پر قاتلانہ حملے کرنا. لیکن حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، یقیناً یہ قرآن اس بات کو ذکر کرتا، بائبل نہیں. آپ مارکیٹ اردو بازار سے بائبل اٹھائیں اور پڑھیں تو آپ کان پکڑ لیں گے. یعنی دو بدتمیز قسم کے دوست ایک دوسرے سے اتنا گنہونا مذاق نہیں کر سکتے جتنی گنہونی باتیں تورات آج کل کی جو بائبل ہے اس کے اندر حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں لکھی گئی ہے. علیہ السلام تو قرآن انبیاء کی عزتوں کا محافظ ہے، قرآن ان کے تمام اخلاق اور ان کے تمام کردار کا سب سے بڑا ضامن اور شاہد اور دلیل ہے. یہاں پر قرآن مجید برہان رشید ذکر کرتا ہے کہ انہوں نے تو اپنی ہمت کو انتہا تک پہنچایا اور اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے حضرت لوط علیہ السلام قبر بستہ ہو کر کھڑے ہو گئے. قوم کے لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو مانتا ہی نہیں ہے، یہ جب بیٹھتے ہیں تو ہماری برائی، جب بیٹھتے ہیں ہماری برائی. وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہماری برائی کر رہے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے اندر خصلت کیا گندی آ گئی ہے، ہم اس کو دور کریں. انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت لوط علیہ السلام کو اس بستی سے نکال دے، جو قرآن نے ذکر کیا کہ وما کان جواب قومہ، اس قوم کا کیا جواب ہوتا آپ کی تبلیغ کے سامنے اور اس گندگی سے جو آپ روک رہے تھے اس کے مقابلے میں. الا ان قالوا، بلکہ وہ یہی کہتے کہ اخرجوہم من قریتہم انہم اناس یتطہرون، آپ بڑے پاک باز لوگ ہیں، آپ یہاں سے تشریف لے جائیے، آپ ہمارے علاقے کو چھوڑ دیجئے، ہم یہ گندی عادت نہیں چھوڑیں گے. یہاں پر کہا کہ اناس یتطہرون، آپ بڑے پاک باز ہیں، آپ بڑے نیک باز ہیں، آپ کو اس بات کو نہیں کر سکتے نہ اس فعل کے آپ مرتکب ہو سکتے ہیں، لہذا آپ ہمیں تلقین نہ کریں، نصیحت نہ کریں. اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو ہماری بستی چھوڑ کے چلے جائیں، اور آپ کو جہاں جانا ہے چلے جائیں. یہ جب بھیڑ بندہ ہو جاتا ہے، نصیحت نہیں سنتا، تو پھر وہ اپنے مقتدا اور اپنے مصلحین، اپنے مہربانوں، اپنے آقاؤں پر اس قسم کا تبرع کرتا ہے کہ آپ بڑے نیک بن گئے، ٹھیک ہے اگر ہم آپ کی بات نہیں سننا چاہتے آپ چلے جائیں. آج بھی ایسا ہوتا ہے، ہر دور میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ نصیحت کی بات کریں تو اگلا سمجھتا ہے یہ ہم پر براہ راست ہیٹ کر رہے ہیں، اگلا یہ سمجھتا ہے کہ جناب اگر وہ خود براہ راست خدا کی حدود کی پامالی کر رہا ہو، بدعملی کر رہا ہو، معاشرتی زندگی کے اندر خدا کی اس پاک زمین پر بدعملی پھیلا رہا ہو، بد اخلاقی پھیلا رہا ہو، اور جن کا یہ منصب ہے اگر وہ اس کو براہ راست روکنے کی کوشش کریں تو اس کو برا مانتا ہے، تو لہذا اس کا کام برا ماننا ہے. تو جو لوگ اس ممبر و محراب کے وارثین ہیں ان کو انبیاء کی سنت پر عمل کرنا چاہیے کہ وہ کسی کی دھونس، کسی کی تھریٹ اور کسی کی معاملات سے ڈرے بغیر جو ان کا منصب ہے، یا تو منصب چھوڑ دیں، اگر منصب پر ہیں تو پھر خدا کی رضا کے لیے بولتے رہیں، انا کو نہ لائیں، کسی کی تجلیل مقصود نہ رکھیں، بلکہ وہ جو خدا کے دین کی پامالی کر رہا ہے تو اس کی غلط فعل کی مکمل مذمت کریں، اس لیے کہ دس نہیں مانیں گے، ایک بھی مان گیا تو آپ کی تبلیغ مکمل ہو گئی۔ یہ ہے اس کا نتیجہ۔ حضرت لوط علیہ السلام وہاں سے نکلے، بس نکلنا تھا کہ پتھر کا عذاب ان پر آ گیا اور بارش ان پر شروع ہو گئی۔ وقت آخری رہ گیا تو میں یہاں پر عرض کروں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بڑی شدید مذمت فرمائی، اس قبیح فعل کی اور اس لباطت کے عمل کی جو یہاں پر قرآن میں ذکر کیا جا رہا ہے، جو مردوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ اس قسم کی بدفعلیاں کرنا جو لوط علیہ السلام کی قوم کا عمل تھا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من وجد تمه يعمل عمل قوم فاقتلوه الفاعل والمفعول۔ حضور نے فرمایا کہ جس کو تم اس قسم کی بدفعلی کرتا ہوا دیکھو تو میں اپنے وقت کے تمام قاضیوں کو اجازت دیتا ہوں کہ فاعل کو بھی قتل کرو اور مفعول کو بھی قتل کرو، یعنی جس نے اس کا ارتکاب کیا ہے وہ بھی قابل قتل ہے، اس کو قتل کیا جائے۔ یہ شریک سزا حضور بیان فرما رہے ہیں۔ میں آگے مسالک ذکر کرتا ہوں، اس میں امام اعظم کا بھی مسئلہ ذکر کرتا ہوں۔ اور فرمایا کہ اگر وہ شخص جو اس بد فعلی کروانے میں تھا اس کی رضا تھی، جبرن نہ تھا، تو اسے بھی قتل کیا جائے گا۔ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ جس وقت میں ملک شام کے اندر تھا اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کی خلافت تھی، تو میرے سامنے یہ معاملہ آیا تو فرمایا میں نے کبھی اس پر فیصلہ دیا نہیں تھا، تو اسی وقت میں نے خط لکھا مدینہ منورہ اور میں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا کہ اگر اس قسم کا یعنی اغلام کا مسئلہ اور لباطت کا مسئلہ اگر آ جائے تو فاعل و مفعول کی سزا کیا ہوگی؟ تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد نبوی مشاورت صحابہ کی طلب فرمائی، جس میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام موجود تھے، اور ان سے اس سزا کے بارے میں اجتہادی بات کرنا شروع کی، کیا سزا ہونی چاہیے، کیا سزا ہونی چاہیے۔ کسی صحابی نے کچھ سزا سے متعلق فتویٰ دیا، کسی نے، یہ مجتہد صحابہ تھے، ان سے پوچھا گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجل کریم نے شاہ فرمایا کہ اس مجرم کو قتل کیا جائے گا، یعنی بڑی سخت سزا حضرت علی نے ذکر کی کہ اس فاعل جس نے اس کا ارتکاب کیا اس کو قتل کیا جائے گا اور قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو جلا دیا جائے گا۔ یہ ساری کتابوں کے اندر حضرت علی کے حوالے سے موجود ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ اسلام دنیاوی تہذیب اور تمدن کا کس قدر محافظ ہے۔ جہاں پر اس کام کو فیشن قرار دیا جاتا ہے، اسلام اس بڑی سے بڑی بے حیائی کے ساتھ ساتھ اس بے حیائی کا راستہ اس اعتبار سے روکتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ کے اندر یہ بات موجود ہے۔ امام اعظم کہتے ہیں میں کوئی اس کی سزا تجویز نہیں کرتا کہ کوئی مخصوص اس کی سزا ہو، فرمایا ہاں وقت کا جو قاضی ہے اس کی ثوابدید پر میں چھوڑتا ہوں، کیونکہ اس میں تعزیر ہوگی، حد نہیں ہوگی۔ حد وہ چیز ہے جو منصوص ہوتی ہے قرآن کی آیات سے، مختصر میں آپ کے ذہنوں کے مطابق میں سمجھا رہا ہوں۔ حد ایسی ہے کہ وہ سزائیں اور وہ گناہ جس کا ارتکاب کیا گیا اس پر جو سزائیں جو قرآن کے اندر وارد ہو چکی ہیں، اس لفظ کے ساتھ کہ زانی کو 100 کوڑے مارنے ہیں، اور زانی اگر شادی شدہ ہے، اس نے اگر زنا کیا ہے، تو پھر وہی آیت رجم جو حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے قرآن میں لکھی ہوئی دیکھی ہے، لیکن قرآن کریم کی بعض آیات کو منسوخ کرتی ہیں، جو سورہ آل عمران بھی موجود ہے۔ کبھی یوں ہوتا ہے کہ تلاوت تو جائز ہوتی ہے، حکم منسوخ ہو جاتا ہے، جیسے سورہ بقرہ کے اندر ہے کہ کسی عورت کا اگر شوہر انتقال کر جائے تو اس عورت کی عدت 1 سال ہے، پھر آیت اتری ہے بعد میں 4 مہینہ 10 دن ہے، تو تلاوت دونوں مضمون کی ہو رہی ہے لیکن حکم ایک کا چل رہا ہے 4 مہینہ 10 دن کا، اور اس کا حکم منسوخ ہو گیا ہے کہ جس میں 1 سال کا ذکر کیا گیا تھا۔ اور یہ ناسخ و منسوخ کون بتائے گا؟ آج کے دور کے نہیں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بتائیں گے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمت نے بڑا زبردست کام کیا، اور الفوز الکبیر ان کی بہت مستند کتاب ہے اس حوالے سے، امام سیوطی علیہ رحمت کی اتقان ہے کہ ناسخ و منسوخ کے حوالے سے آپ نے بڑی لمبی بحث فرمائی ہے۔ جس طرح لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارا دین تم کو مبارک، ہمارا دین ہم کو مبارک، لیکن آیت جہاد نے اس کو منسوخ کر دیا ہے۔ لیکن لکم دینکم ولی دین کو آپ پڑھتے بھی ہیں، اور آیت جہاد اور قتال کو بھی آپ پڑھتے ہیں، تو تلاوت دونوں کی جاتی ہے، حکم ایک کا چلتا ہے۔ اس اعتبار سے بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ آیت اتری ہے تو اس کا حکم، جیسا کہ ابھی دیکھیں آیت ہم پڑھ رہے ہیں لیکن اس کے حکم پر عمل نہیں ہے، تو اسی طرح کبھی یوں ہے کہ حکم موجود ہے آیت منسوخ ہو گئی ہے، وہ آیت رجم ہے کہ کنوارا لڑکا کنواری لڑکی اگر زنا کر بیٹھے تو قرآن نے ذکر کیا ہے کہ جناب انہیں 100 کوڑے مارے جائیں گے, اور اگر اس کا عادی ہوگا تو شہر بدر کر دیا جائے گا. لیکن اگر یہ شادی شدہ شخص اگر زنا کرے تو اس کے لیے رجم کی سزا ہے کہ اس کو اس کی کمر تک زمین پر گاڑ دیا جائے گا, اور پھر لوگوں کو جمع کیا جائے گا کہ جناب پتھر مار کے اس کو سنسار کرو جب تک یہ مر نہ جائے. تو یہ آیت رجم جو ہے یہ شادی شدہ کے لیے. اسی طرح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس کے بارے میں کوئی ایسی بات ذکر نہیں کرتا کہ اس پر کوئی پابند کوئی سزا ہو لوٹی کے لیے, اغلام بازی کرنے والے کے لیے, علیہ اعوذ باللہ. فرماتے ہیں کہ جناب یہ قاضی وقت پر ہے, چاہے تو اس کو قتل کا فتویٰ دے دے تو یہ بھی جائز ہے, کیونکہ تعزیرن ہوگا اس کی شرارت کے اعتبار سے اور اس کی عادت کے اعتبار سے. معاشرے کے اندر سارے نیک لوگ ہیں اور اس نے ایسی خباثت کر دی ہے, تو فرمایا کہ قاضی یہ فتویٰ جاری کر دے کہ جناب قتل کیا جائے گا تو فرمایا یہ بھی اسلامی سزا ہے. اور فرمایا میرا فتویٰ اگر پوچھنا چاہتے ہو تو یہ ہے کہ اگر وہ واقعی میں اس ارتکاب میں پایا جائے تو پھر اس کے ہاتھوں کو باندھ دیا جائے اور پہاڑ کے اوپر سے دھکا دے دیا جائے, اب بچ جائے تو اس کا نصیب ہے, مر جائے اس کا نصیب ہے. تو یہ حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے کے تحت جو ہمارے لیے نصیحت اور اسلامی حدود سے متعلق اور اسلامی سزاؤں سے متعلق اور اسلامی نظام سے متعلق جو اللہ رب العالمین نے ہم پہ فضل فرما کر اس زمین سے فساد کو ختم کرنے کے لیے اس نظام کو ذکر کیا ہے, یہ میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا ہے. اللہ رب العالمین اس بری عادت سے ہمیں ہمارے بچوں کو محفوظ فرما دے, اور اللہ رب العالمین قرآن کی تمام نصیحتوں پر ہمیں عمل پیرا فرمائے, اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنے فرمان بردار بندوں کے اندر شمار فرمائے, نافرمانیوں سے اللہ ہمیں ہمارے بچوں کو محفوظ فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.